السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ آپ کے پہلے گھنٹے کے لیے میزبان میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، ایڈیٹر یاسمین جمیل اور انجینئر جان ٹریڈن۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان،
شمالی وزیرستان میں کرفیو جیسی صورتحال، معاشی کاروباری سرگرمیاں متاثر۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
بلوچستان کے سیاحتی مقام زیارت میں 2 دھماکے میں 5 افراد ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف اتوار کے صبح وطن واپس پہنچ کر سیاسی محاذ میں ایک بار پھر سرگرم ہوں گے۔ اسد سہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کی موجودہ آبادی میں مسلسل بڑھوتری، حکومتی سطح پر آبادی میں اضافے کی شرح کو قابو میں لانے کے لیے ماہرین کیا رائے دیتے ہیں؟ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے میں ہوں سمن خان۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ اور روس نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا ہے کہ بحر الکاہل میں فلپائن کے پانیوں میں ان کے جنگی جہاز قریب آنے سے ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ پیٹرک شناہن نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے پر روسی حکام کو باضابطہ طور پر احتجاجی مراسلہ ارسال کریں گے، جبکہ دونوں ملکوں کی افواج بھی اس معاملے پر رابطے میں رہیں گی۔ اور امریکہ نے جمعے کے روز ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت پر نئی تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں ملک کے سب سے بڑے معدنی تیل کی صنعت کا گروپ بھی شامل ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی پروگرام کے میں باقاعدگی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج رپورٹروں کی رپورٹیں تو آپ سنیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کے تبصرے اور تجزیے بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان پر تجزیہ کاروں کی رائے معلوم کی جائے، تاکہ ہم مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار آپ بھی کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں 0800-777-789۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان میں شمالی وزیرستان میں دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، بلوچستان میں تشدد کے کچھ نئے واقعات ہوئے ہیں، پھر پاکستان کی بڑھتی آبادی اور چیلنج، وسائل اور آنے والے بجٹ سے توقعات کے بارے میں کچھ بات ہوگی، پھر حزب اختلاف کے احتجاج سے سیاسی سطح پر یا سیاسی منظر نامے میں کس تبدیلی کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا جو پاکستان کا دورہ ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کو دور کرنے میں حد تک مدد ملے گی۔ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ تو آئیے پہلی ہم رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو پشاور سے شمیم شاہد نے ہمیں ارسال کی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دن میں سیکیورٹی فورسز پر 2 ہلاکت خیز حملوں میں 3 افسروں سمیت 7 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز پر تازہ ترین حملہ بویا دیگان میں ہوا ہے، جس میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے اس حملے کے بعد حالات ابھی تک کشیدہ ہیں۔ تحصیل دتاخیل میں مکمل طور پر، جبکہ دیگر علاقوں میں جزوی طور پر کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار موگا مچا خیل کے علاقے میں گھر گھر تلاشی مہم میں مصروف ہیں، اور علاقے میں کاروباری اور معاشی سرگرمیاں معطل ہیں۔ رپورٹ سنیے گا شمیم شاہد سے۔
سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کے بعد شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں، بالخصوص تحصیل دتاخیر میں کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ تمام تر معاشی اور کاروباری سرگرمیاں ہفتے کے روز بھی معطل رہی، جبکہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار ڈوگا موچا مداخیل کے علاقے میں گھر گھر تلاشی مہم میں مصروف ہے۔ ایک روز قبل جمعے کو سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے میں ہلاک ہونے والے 3 افسران سمیت 4 اہلکاروں کی تجہیز و تدفین اپنے اپنے آبائی علاقوں میں ہو چکی ہے، جبکہ 3 زخمی زیر علاج ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر بتایا جاتا ہے۔ ادھر سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ عسکریت پسند تنظیم کی ترجمان کی جاری کردہ بیان میں شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدا میں سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے اور 2 اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تاہم طالبان کے اس دعوے پر مبنی بیان پر حکومت یا فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ شمالی وزیرستان کی صورتحال کے بارے میں داوڑ قومی جرگہ کے سربراہ سمیع اللہ داوڑ نے کہا کہ کشیدہ صورتحال کے باعث لوگ کافی پریشان ہیں۔
شمالی وزیرستان میں صورتحال وہ خوشگوار نہیں ہے، لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے، چینی ہے، غم زدہ قسم کا ماحول ہے۔ کل کے وہ جو لینڈ مائن کا اٹیک ہو گیا، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر دی، اس کی وجہ سے بھی ماحول کافی زدہ ہے, اس طرح الیکشن بھی آ رہے ہیں, لیکن الیکشن کیمپین بھی اس غمزدہ ماحول کی وجہ سے صحیح طور پہ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوا ہے.
سابق سینیٹر اور تجزیہ کار افراسیاب خٹک نے بھی شمالی وزیرستان کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے حکومت دشمن مخالف قوتیں بالخصوص عسکریت پسند فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر اس کے پس منظر میں مجھے نظر آتا ہے کہ جو نام نہاد اچھے طالبان تھے ان کے کچھ کمانڈر جن کو ضرب عصف کے دوران دوسرے علاقوں میں منتقل کیا گیا تھا وہ واپس آئے ہیں اور ان کا حکومت سے جھگڑا. اس تشدد کے پیچھے مجھے زیادہ تر وہ بات نظر آتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمارا میڈیا نہیں جا سکتا, ابھی تک یہ علاقے پوری طرح کھلے نہیں, اس لیے اس کے بارے میں واضح تصویر پاکستان کے عوام کے سامنے یا دنیا کے سامنے نہیں آتی ہے.
شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں 26 مئی کو سیکورٹی فورسز اور پشتون تحفظ تحریک کے مابین ہونے والی مبینہ جڑپ کے بعد ممبرانی قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت لگ بھگ 30 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں. تحریک کے ایک اہم رہنما عبداللہ ننگیال کو جمعرات کی رات ان کے آبائی شہر ٹانگ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار افراد کی رہائی کے لیے پشتون تحفظ تحریک کے کارکن ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. سرکاری ذرائع سیکورٹی فورسز پر ہونے والے علاقت خیز حملوں اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کو 26 مئی کو ہونے والے جڑب کا تسلسل قرار دے رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور کارکنوں نے 24 مئی کو ہونے والے حملے میں گرفتار ایک سہولت کار کو زبردستی چھڑانے کے لیے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
ابھی آپ نے رپورٹ سنی, شمیم شاہد تفصیل بتا رہے تھے. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے خارکمر میں دہشت گردوں کے بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 افسران, لیفٹیننٹ کرنل, میجر, کیپٹن اور 1 لانس حوالدار ہلاک, جبکہ 4 زخمی ہو گئے تھے. اور یہ کل کی بات ہے, اور اس کے بعد آج کی تازہ ترین صورتحال بھی آپ کو بتائی. ظاہر ہے کہ جب علاقے میں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پر بے اطمینانی کی فضا ضرور پیدا ہو جاتی ہے, کشیدگی بھی آ جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے پر کہا کہ چند دشمن عناصر کباری علاقوں کے غیور عوام کو ورغلا رہے ہیں اور ریاست ان عناصر کو امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک, اور یہاں سے ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی صاحب. دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے سوال میرا برگیڈیئر ملک سے ہے. برگیڈیئر ملک, آپ کا تعلق فوج سے رہا ہے. ہمیں یاد ہے کبھی کبھی یہ زمانہ آتا رہا ہے کہ بعض اوقات فوج کے لیے سخت حالات پیدا ہوئے ہیں. عام طور پر عوام فوج کے ساتھ کھڑی رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی پاکستانی فوج کے خلاف حملوں کی صورت بھی دیکھنے میں آتی ہے, جو کہ گزشتہ کچھ دنوں سے پھر سے دیکھنے میں آتی ہے. اس حملے میں اضافے کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہتر, بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
میں تو اس کے طرح سے دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک قسم کا ٹیررزم کا ریوائیول ہو رہا ہے. یہ ہمارے ارسٹ والی فاٹا میں جو پہلے فاٹا کا ہمارا علاقہ تھا, خاص طور پر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان والے ایریا جو ہیں, ایجنسی جو ہیں, اس میں میرے نزدیک دو بہت اہم پہلو ہیں اس تمام کاروائی کی, اور یہ جو ریسرجنس ہوئی ہے ٹیررزم کی. اگر ہم اس کو ریجنل لیول پہ دیکھیں تو اس کا تعلق بنتا ہے سی پیک اور بی آر آئی کے ساتھ, جہاں پر ہندوستان اور امریکہ کے دونوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ کنورج کر رہے ہیں, اور دونوں یہ چاہیں گے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ کامیاب نہ ہو, کیونکہ سی پیک اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر بی آر آئی کا کامیاب ہونا کافی مشکوک ہو جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ علاقے جو کہ اب اسپیسیفائی ہو چکے تھے, اور جہاں سے آپریشن ضرب عصف اور ضرب الفساد کے بعد کافی حد تک امن آ چکا تھا, وہاں پر دوبارہ ڈی اسٹیبلائزیشن کو لانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کا جو اگلا اسٹیپ یا اگلا فیز جو ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا, اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈسرپٹ کیا جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اگر ہم ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں تو یہاں پر پی ٹی ایم جو ہے یہ ایک اس نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی ہے, اور جو کہ بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی موومنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم پشتونز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ پشتون تو ہر لیول پہ آلریڈی.
جی ملک صاحب, ملک صاحب میرے پاس آج پی ٹی ایم کی طرف سے کوئی اور ہے نہیں جن جو ان کی طرف سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں, تو آپ
یہ جو ریوائول ہے یہ ٹیررزم کا, یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم جیسے ادارے جو ہیں یا گروپ جو ہیں ان کے تھرو اس کو ریوائو کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی ڈیمانڈ کے ساتھ بہت مطابقت رکھتی ہیں. مثال کے طور پر چیک پوسٹ کو ہٹانا اور مثال کے طور پر فوج جو ہے تو اس علاقے سے نکالنا. اگر چیک پوسٹ ہٹ جائیں گی تو جتنی موومنٹ ہے ٹیررسٹ کی اور ان کے پیرافنڈیلیا کی اور سوسائڈ جیکٹس کی اور سوسائڈ بامبرز کی اور ایمونیشن ایکسپلوزرز کی, اس کو پھر کون چیک کرے گا؟ اور اگر فوج وہاں پر نہیں ہوگی اور چیک پوسٹ بھی نہیں ہوگی تو پھر تو بالکل فری رن مل جائے گا ٹیررزم کو دوبارہ واپس آنے کے لیے. تو میرے خیال میں اگر ہم کے پی ٹی ایم والے ایشو کو ہم نہ بھی زیر بحث لائیں تو بہرحال جو ریوائول ہے ٹیررزم کا اس علاقے میں, یہ ٹی ٹی پی کی بھی خواہش ہے اور شاید وہ اگر پی ٹی ایم کا اگر میڈیم استعمال کرے تو وہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو دوبارہ بہت کلیئر کٹ اور ڈیفینسو آپریشنز کرنے پڑیں گے. اور جہاں جہاں جس جس علاقے سے پاکستان کی افواج کے اوپر یہ دو حملے ہوئے ہیں اس اس علاقے کو کون کر کے اس کو بالکل دہشت گردوں سے پاک کرنا پڑے گا. اور خاص طور پر ان کے جو سہولت کار ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ دیتے ہیں, جو ان کو وہاں پر لے جا کر دکھاتے ہیں کہ کون کون سے ٹارگیٹس ہیں اور ان تک کیسے پہنچنا ہے, جو ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو اثر نو دیکھنا پڑے گا. میرے خیال میں ایک منی آپریشن زرد ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے تاکہ اس علاقے کو دوبارہ سے بالکل پرامن بنایا جائے اور جتنے بھی یہ تخریب کار ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کا وہاں سے صفایا کیا جائے.
اچھا شکریہ. دوسری بات ہم کرتے ہیں نظامی صاحب سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, فوجی افسروں کی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں اور دشمن عناصر کے بزدلانہ اقدام ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں اور حکومتی وزراء نے بھی الگ الگ پیغامات میں واقعے کی مذمت کی ہے. نظامی صاحب, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والی فوج کو ہدف بنانے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا دہشت گرد یا تخریب پسند عناصر اپنی موجودگی اور طاقت کو ایک بار پھر سے تسلیم کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی ہے اور جس کے بعد یہ احساس بھی پیدا ہونا شروع کیا تھا کہ غالباً بہت حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے. کیا جیسا کہ بغیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امکان پھر سے ہے یا تخریب پسند عناصر ملک کو ترقی پسندانہ جو عزائم ہیں ان سے ہٹانا چاہتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
بہجت بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا.
بہت شکریہ.
میں اصل میں اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہوں ان سارے معاملات کو, کہ یہ جو نارتھ وزیرستان میں ابھی ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. نارتھ وزیرستان وہ علاقہ ہے پاکستان کا جو کہ بہت ہی حساس رہا ہے اور دہشت گردی کے لپیٹ میں ہمیشہ رہا ہے.
جی,
اور اس وقت بھی جب ضرب عزم کے حوالے سے جو آپریشن وہاں پہ ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان عسکری جو شعبہ ہے اس نے قومی اور بین الاقوامی صحافیوں کو وہاں پہ جا کے دورہ کروایا تھا. میں ایک پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ مائیکل کوگلمین کا,
جی,
جو دسمبر 17 میں اس نے رپورٹ لکھا تھا, اور اس نے لکھا تھا کہ ہمیں لے جایا گیا وہاں پہ شمالی وزیرستان میں دورے کے لیے,
جی,
اور وہاں پہ ہم نے جو کچھ دیکھا اور یقیناً پاکستانی فوج نے بہت نمایاں کامیابی حاصل کی تھی دہشت گردوں کو وہاں سے نکالنے میں. لیکن اس کا کہنا ہے کہ میرا اپنا پریڈکشن یہ ہے کہ یہ پھر لاوا پکے گا اور یہاں پہ پورا مسلسل جو کامیابی ہوئی ہے اس کا اثر دیر تک نہیں رہے گا. اور اس کی وجہ اس نے یہ لکھی تھی کہ جو مطالبہ امریکہ کا بہت پہلے سے رہا ہے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے شمالی وزیرستان میں جو اس کی سرگرمیاں تھیں اس پر پاکستان نے کبھی کوئی کام نہیں کیا. پھر یہ کہ آپ کی خبروں میں ہی یہ بات آئی ہے سامنے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے ابھی جو حادثہ پیش آیا ہے.
جی,
پھر وہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی ایک عنصر ہے بہت امپورٹنٹ ہے جس کو بریگیڈیئر صاحب نے اس کو تھوڑا سا کہا ہے کہ اس پہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, مگر میں سمجھتا ہوں.
نہیں, وہ میں نے کہا ہے جی ضرورت اس وقت اس لیے کہ میرے ساتھ ان کا کوئی ترجمان اس وقت موجود نہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نقطۂ نظر ضرور پیش کریں, تو اس لیے آپ باقی وجوہات کی بات کریے. جی
پڑھا ہے ابھی 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 دیکھا ہے میں نے انٹرنیٹ پہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بہت پہلے سے, جو ابھی جو وہاں پہ دھرنا ہوا تھا شمالی وزیرستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ
جی نظامی صاحب ہم اس کے بارے میں بات بعد میں کریں گے, ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک عنصر کے طور پر تو بات کر لیتے ہیں, لیکن اس میں تفصیل میں میرا خیال ہے اگر ہم نہ جائیں تو اچھا ہو.
کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں.
جی وہ ہم بات اس پہ کرتے آ رہے ہیں, ابھی ہماری آپ نے دیکھا جو ہماری رپورٹ آپ نے سنی اس میں بھی حوالہ تھا اور ان لوگوں کے سارے خطاب بھی شامل تھے, ان کی ساؤنڈ بائٹس بھی شامل تھیں, اور یہ بتایا گیا کہ فوج کی طرف سے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا, ورنہ دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے ہم بریگیڈیئر صاحب کو ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ دفاعی نقطہ نظر یا فوج کے نقطہ نظر سے بھی کوئی بات کر سکیں. تو ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے دو مختلف واقعات ہوئے ہیں.
جی ہاں وہاں بھی ہوئے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں اس کو آگے بڑھا رہا تھا کہ طالبان کی جو کا جو اثر وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہے تھوڑا سا پہلے بھی شروع ہو چکا تھا دوبارہ, اور وہ گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے عورتوں اور بچوں کے سامنے. اور پھر یہ کہ یہ جو ہمارے جو سیاستداں ہیں اور جو بیانات دے رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان کا بھی حوالہ دیا, یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپوزیشن رہنما اور حکومتی جو اہلکار ہیں وہ سب مل کر ایک پیج پر ہیں اور فوج کی حمایت کر رہے ہیں اور ان سے تعاون کے کا دستراز بھی بڑھا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی رہنما ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یہ صرف اندرونی سیاست میں مصروف ہیں اور ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہیں.
اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اگلے ہماری وہ ہے جس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ کیا سیاسی منظر نامہ جو اس وقت کا ہے اس سے ملک کے جو مزید باقی معاملات ہیں ان کے اوپر کس طرح امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اصل میں سیگمنٹ آج بھی ہمارے پاس چار موضوعات ہیں مختلف, تو بہت لمبی بات ہم نہیں کر سکتے. جلدی جلدی کوئک کامنٹ لیتے ہیں آپ سے بھی اور بریگیڈیئر صاحب سے بھی. بلوچستان میں دہشت گردی کے دو مختلف واقعات میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے. دھماکوں میں شیعہ اور بوری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنائے جانے کے اطلاعات ہیں. بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری کے خلاف کارروائیاں لمبے عرصے سے جاری ہیں, تاہم حالیہ کارروائی ایک طویل وقفے کے بعد کی گئی. اس سے قبل کوئٹہ کی سبزی منڈی میں کام کے لیے آنے والے ہزارہ برادری کے افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا. تو برگر ملک سے بات کر کے میرے ساتھ بالکل کوئک کامنٹ کریے گا, کیونکہ باقی ہمارے سیگمنٹس کے لیے ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے. پاکستان کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے مختلف چیلنجوں کا تو سامنا رہا ہی ہے, آپ کے خیال میں نسلی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں جن پر اب تک توجہ نہیں دی گئی؟
جتنی بھی یہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں, خواہ وہ بلوچستان میں ہو یا ارسٹ وائل فاٹا میں ہو, اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو, ڈسرپٹ ہو. اب اس ایک الٹیمیٹ ایم کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو سیکٹیرین جو معاملات ہیں ان کو ہوا دی جاتی ہے یہاں پر. اور انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں خاص طور پر کوئٹہ میں میں جو ہزارہ ہمارے بھائی اور بہن جو ہیں وہاں پر یو ایل اے کے شی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں. اور اب یہ حملے کرنے والے جو ہیں ایک تو جو نارمل دہشت گرد ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں افغانستان اور ایران کی طرف سے آ کے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں, اور دوسرے ایک ایلیمنٹ ود ان پاکستان بھی ہے جو کہ سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے اور وہ سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر بھی ان کے اوپر حملے کرتا رہا ہے. تو دونوں طرف سے بارہ نقصان تو پاکستان کا ہی ہے, ہمارے ہزارہ بہن بھائی جو ہیں وہ ہم سے بہتر پاکستانی ہیں اور ان کا حق ہے پاکستان میں رہنے کا اتنا ہی جتنا باقی کسی اور کا ہے.
جی
ان کے اوپر جتنے بھی حملے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی پرو ایکٹیو اور ایک بہت ہی ڈیسائسو اسٹیپ لے, اور اس کے کم از کم دو پرانگز ہو. ایک تو فوجی کاروائی تو میں نہیں کہنا چاہتا مگر ایک جو ہے ہتھیار کے ساتھ ایک عسکری اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ جتنے بھی ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ پاکستانی سیکٹیرین آرگنائزیشن ہو یا وہ دوسرے دہشت گرد ہو, उनके खिलाफ एक अथूरी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, एक काउंटर टेररिज्म का जो एक ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ जरूर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हजारा कम्युनिटी को, गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, जो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट है उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इनको एंगेज करना चाहिए, जो बलोचिस्तान की होम मिनिस्ट्री है उनको इनको एंगेज करना चाहिए, उनको हिम्मत और दिलासा दिलाना चाहिए, उनको उनको नुकसान पूरे करने चाहिए और सबसे बढ़कर उनको सिक्योरिटी और तहफ़ फराहम करना चाहिए।
अच्छा,
अगर एक हजारा जब इलेक्ट्रिशी जो भी वहाँ पर शहीद होता है वो खाली हजारा या इलेक्ट्रिशी नहीं है, वो सबसे पहले एक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी को महसूस करना हर हुकूमत का फर्ज
है।
तो मेरे ख्याल में ये टू प्रॉन्ग अप्रोच अगर गवर्नमेंट रखे तो उसमें हमें फायदा हो सकता है।
मलिक साहब, आपसे हमारी आखिरी सेगमेंट में फिर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, खासतौर पर सदर अशरफ गनी के मौजूदा जो हालिया दौरा होगा उसके तनाजुर में, तो आपसे मेरी थोड़ी देर के बाद फिर बात होगी। निज़ाम साहब, आप एक क्विक कॉमेंट इस पर कर दीजिए ताकि हम अगली सेगमेंट की तरफ चलें, कि क्या आप समझते हैं कि उलमा और माहरीन तालीम को फिरका वाराना इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस वक्त, लोगों में शऊर पैदा करने की, और क्या सूरत होगी कि वो बर्दाश्त और सब्र तहमुल से काम लें? बरगर मलिक की आपने ज़ाहिर है कि तजवीज़ सुनी कि वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इकदाम करने चाहिए, उलमा और फिरका वो जो माहरीन माहिर हैं इस सिलसिले में उनका क्या रोल होना चाहिए? निज़ाम साहब,
जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, बिल्कुल आ रही।
पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं उनका जो रोल रहा है 1970s और 80s में वो अब बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पे इंतहा पसंदी जो है वो पेनिट्रेट कर गई है, और उलमा आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और वो मदारिस को इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत खतरनाक रुझान है पाकिस्तान के अंदर। दूसरे ये कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी एतबार से प्राक्सी वार भी बहुत होती है, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज यहाँ पे खड़ा है और वहाँ पे इस तरह से, यानी आप देखिए कि बलूचिस्तान में जो अहले तशी के साथ जो कुछ हो रहा है वो आज नया नहीं है, वो बरसों से हो रहा है, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देख कर, उनके आखिरी नाम को देख कर उनको मारा जाता है। तो इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं और पाकिस्तान में हुकूमतें भी बदलती रही हैं और फौज कार्रवाइयां भी करती रही है बलूचिस्तान में और नॉर्दर्न एरिया में और दूसरी जगहों पे, लेकिन अभी तक उसका सद्जवाब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि कार्रवाई और इकदामात में खामियां हैं, और पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं और जो मदरसे हैं उनका किरदार मुतय्यन करना चाहिए और बड़ी सख्ती के साथ उनके अंदर रिफॉर्मेशन और तब्दीली लाने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अब आइए अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। मुल्क की आबादी में सालाना इजाफे की शरह 2.40 है। आबादी बढ़ने का यह तनासब जनूबी एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। माहरीन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा मसाइल के पीछे बढ़ती आबादी का हाथ है। मसाइल क्या है, उनके हल पर लाहौर से समन खान की रिपोर्ट सुनिए।
पाकिस्तान की हालिया आबादी 20,78,00,000 है, जो 2.40 के तनासब से सालाना बढ़ रही है। सेहत और आबादी के मसाइल पर तहकीक और हुकूमत को इन मसाइल के हल के लिए पॉलिसी तजवीज़ करने वाले इदारे पॉपुलेशन काउंसिल पाकिस्तान के मुताबिक अगर आबादी इसी तनासुब से बढ़ती रही तो 2040 तक 12 करोड़ मजीद नौकरियों की ज़रूरत होगी। सरजमीन पाकिस्तान पर 19 करोड़ मजीद घरों का बोझ पड़ेगा और 85,000 मजीद स्कूलों की ज़रूरत होगी। पॉपुलेशन काउंसिल पाकिस्तान की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सामिया अली शाह के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 7% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं।
नहीं है कि हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, डेफिनेटली तरक्की हुई है। बच्चे पहले से ज़्यादा भी स्कूल में जा रहे हैं, सेहत के भी इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। मसला ये है कि जो थोड़ी बहुत बेहतरी होती है वो आपकी बढ़ती हुई आबादी डाइल्यूट कर देती है।
अर्बन यूनिट पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नासिर जावेद इस मौजू पर लाहौर की मिसाल देते हुए कहते हैं कि अदाद शुमार के मुताबिक 1995 में लाहौर का रकबा 54,116 एकड़ था, जो आज 1,48,757 एकड़ रकबे पर फैला है।
हमने पूरे लाहौर जिला को लाहौर शहर करार दे दिया, विद रिजल्ट के देयर इज लीगल बाउंड्री कोई हमारी रही नहीं है। तो जहाँ पर लाहौर शहर सिर्फ मैं करूँ 600 स्क्वायर किलोमीटर है, टोटल लाहौर डिस्ट्रिक्ट 1700 स्क्वायर किलोमीटर है। सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द लाहौर डिस्ट्रिक्ट वो रूरल है।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबा सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर डॉक्टर शाकिर कहते हैं कि आबादी की बढ़ोतरी ट्रैफिक के अनगिनत मसाइल को भी जन्म देती है। زیادہ آبادی کے لحاظ سے کہیں بھی سروسز پہنچانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی یا سیوریج کی 1 کلومیٹر پائپ لائن جو پہلے 100 گھروں کو پانی دیتی تھی، آبادی بڑھنے سے اسی پائپ لائن پر 1000 گھروں کو پانی پہنچانے کا بوجھ پڑ گیا ہے۔
ہم رورل ایریاز کو ان کی سائٹ لے کر وہاں ہاؤسنگ سکیمز بنا دیں گے تو ہمارے ریئل رورل لائف تو اور دور شفٹ ہو جائے گی۔ اینڈ یو امیجن کہ اگر 100 میل دور سے دودھ کی سپلائی لاہور شہر میں ہو تو پھر کیا اس کی کاسٹ بڑھے گی، سپلائی مشکل ہوگی اور لوگوں کو شاید کوالٹی فوڈ نہ مل سکے۔
پاپولیشن کونسل کے مطابق حکومت کو بچے کم ہی اچھے کی پالیسی پر ہر صورت عمل کرانا ہوگا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے سینٹرز کے علاوہ محکمہ صحت کے تمام مراکز پر متعلقہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق پہلے سے موجود اور آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے مرکزی شہروں کو مزید پرکشش بنانے کی بجائے نئے شہر بسانے ہوں گے، ان قصبوں اور دیہات میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے جہاں بڑھنے پھولنے کی صلاحیت ہے، تاکہ کوئی بھی علاقہ وسائل کی کمی کا مزید شکار نہ ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تو رپورٹ آپ نے سنی۔ پہلے ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ دو ماہرین موجود ہیں۔ احتشام نظامی صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر زبیر اقبال اور ظفر بخاری صاحب، دونوں بڑے ممتاز نام ہیں ہمارے ان پروگراموں میں، آپ ان کے تجزیے سنتے آئے ہیں اور انہی سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر بخاری، آپ سے میں ہم اسی کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ جو رپورٹ آپ نے سنی بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، بڑھتی آبادی اور وسائل کی فراہمی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پہ آج مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 11 جون کو پاکستان میں بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم بات کرتے رہے، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کو جو معاشی مسائل درپیش ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اپنے بھی جو یہ اندرونی مسائل ہیں جن میں آبادی کا ایک مسئلہ ہے، وسائل کی فراہمی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال، بڑھتی آبادی کا چیلنج اور عام لوگوں کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے آج جو پاکستان کا معاشی تناظر ہے، اس میں بجٹ سے کس طرح کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بجٹ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یا جس طرح کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک جنرل سوال ہے میرا کہ کس طرح سے بجٹ میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ بچار کرنی چاہیے اور کس طرح کی چیزوں کو سامنے لانا چاہیے، کن پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟
یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ تمام ممالک جب اپنی بجٹ پلاننگ کرتے ہیں تو دو لیول پہ کرتے ہیں، ایک تو نیشنل، ایک تو اینول لیول پہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیم ٹرم پلان بنائی جاتی ہے جس میں کہ نارملی پاکستان میں پلاننگ کمیشن کی طرف سے ایک پلان بنتی ہے، اس کی بیسس پہ بنایا جاتا ہے کہ کیا اسپینڈنگ ہوں گی اگلے 5 سال کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پلان بنائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اگلے 15 یا 20 سال میں کیا ہوگا اور اس کے کس قسم کے اثرات ہوں گے، جن میں پاپولیشن بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے کیا فیصلے کرنے ہوں گے، کون سے پالیسی اختیار کرنی ہوں گی۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں بڑی حد تک جو ہماری پالیسی بنائی جاتی تھی وہ اینول بنتی چلی گئی، وہ چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ہر وقت امید رکھتے تھے، اور جو پالیسی بنتی تھی اس جو بجٹ بنتا تھا اس کا سب سے اہم حصہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہوتی تھی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کم بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور انسرٹن بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جو آپ کو بجٹ بنانا ہوگا اس کو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کانٹیکسٹ میں ایسے رکھنا ہوگا کہ جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جیسے ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں اور جیسے ملک کے اندر پبلک سیکٹر اسپینڈنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریونیو ہے ان کو کیسے بڑھایا جائے، اس کے متعلق ابھی تک لانگ ٹرم بیسس پہ اتنا نہیں سوچا گیا جتنا کہ سوچنا چاہیے۔ اب ہوگا یہ، سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اگر جو اسٹیٹ لیول اور سٹی لیول کی گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنی سروسز سپلائی کرنے کے قابل نہ رہیں تو پھر ٹینشن پیدا ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریورس مائیگریشن شروع ہو جائے۔ وہ ریورس مائیگریشن بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ واپس جاتے ہیں رورل ایریا کی طرف تو ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتی جن کی بیسس پہ وہ شہر میں آئے ہوتے ہیں، تو مشکلات یہ پیدا ہوں گی کہ آپ کو ایک طرف تو انسرٹینٹی پیدا ہوگی، دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں ابھی تک کوئی ایسے انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کی بیسس پر آپ لانگ ٹرم فائنینسنگ کی طرف قدم لے سکیں۔ اس مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے بڑا فنڈامنٹل قسم کی چینجز کرنی ہوں گی, جن میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ جب ہم میڈیم یا لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ اگر پاپولیشن گروتھ ایسے ہی چلتی رہی جیسے کہ چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ریونیو کی کیا ضرورت ہوگی اور وہ کس طریقے سے جنریٹ کیا جائے گا. یہ بہت اہم سوال ہے جس کے متعلق ابھی تک سیریسلی سوچا نہیں گیا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک عام اوسط آمدن والے خاندان کو بہتر معیار زندگی دینے کے لیے سرکاری بجٹ میں دو کن بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دو کا, صرف دو کا. ڈاکٹر صاحب نے بہت پیچھے تجزیہ کیا اور بڑے تفصیل سے بتائی بات.
دیکھیں, اس کے اندر بجٹ یہ ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس پوائنٹ کو میں ہمیشہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بجٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال تقریباً یہ کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیچارے غریب آدمی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو الیٹ کلاس ہے وہ اپنا ایک الگ طریقے سے بجٹ کو یوز کرتی ہے اور غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں بچتا. اس کے اندر جو سب سے پہلی ضرورت ہے کسی بھی غریب آدمی کو کرنے کے لیے, ہمیں وہ ماڈل فالو کرنا ہے جو کہ ماڈل دنیا کے تقریباً ہر کنٹری کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دنیا کے ہر کنٹری میں بجٹ کے صرف اور صرف پہلی بات یہ کہ اس طریقے کے لیول نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں. پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ اکانومی ہے, تو ہمارے ایک عام آدمی کو سب سے پہلے پرووائڈ کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو پاکستان کو امیڈیٹلی اڈاپٹ کرنی چاہیے, چونکہ میں ایک سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سٹی لیول کے اوپر ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, جس میں کہ جیسے ہر چیز میں آپ 5% ٹیکس اگر آپ لگا بھی دیتے ہیں تو وہ ایک کامن آدمی کے پاس کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کو, لیکن جو پیسہ کلیکٹ ہوگا وہ سٹی کے اندر رہنا چاہیے, تحصیل بیس پہ کر دیں بے شک, وہ تحصیل میں رہے اور وہی پیسہ پھر لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کو واٹر کی, سینیٹیشن کی, ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. دنیا کا یہ ایک دستور اس طریقے سے چل رہا ہے. چائنا کو اگر ہم دیکھیں, 1.3 بلین کی آبادی کو انہوں نے کنٹرول اس طرح کیا کہ انہوں نے 47,000 سٹی گورنمنٹس ہی ٹیکس لے کے اور وہی اپنے علاقوں میں پیسہ رکھ کے کرتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ایف بی آر ان کے بیوروکریٹس کے اوپر ہوتا ہے یا وزیر خزانہ کے اوپر ہوتا ہے. اب ایک آدمی یا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی 20 کروڑ کی پاپولیشن کی جو لیونگ سٹائل ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ہے, ان کو وہ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایک بالکل, اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو سسٹم ہے اس میں یہ ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے جسے ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ زیادہ تر فیڈرل لیول پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی فائنینشیل ٹریجڈی ہوئی ہے وہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے جو تقریباً 57-58% بجٹ کا جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا ہے. اب اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جائے گا تو صوبے کچھ کام ہی نہیں کرتے ہمارے یہاں, اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نہ سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, نہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, اور سارا کا سارا تقریباً 80-90% پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی صورت میں آپ کا دبئی یا سوئٹزرلینڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے.
اچھا,
یہ ایک اتنی, یہ جب تک ہم اس مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم صرف کاسمیٹکس پہ چلتے رہیں گے,
آگے کچھ نہیں ہو سکے گا.
اور ایک چیز جو کہ کیش اکانومی بھی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں فیکٹر ہے جس کو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.
اچھا ڈاکٹر اقبال, آبادی میں تیزی سے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ خوراک, تعلیم, صحت, روزگار اور انفراسٹرکچر جیسی ضروریات میں مسلسل اضافہ ہے, جس کی وجہ سے وسائل اور ضروریات کے درمیان ظاہر ہے کہ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن عدم توازن کو دور کرنے کے لیے, اس معاشی منظر نامے کو بہتر بنانے کے لیے کیا صرف اسی بات پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس کے نظام کو بہت بہتر بنا دیا جائے تاکہ لوگوں سے ٹیکس لے کر ان کو انہیں کی بہبود پر خرچ کیا جا سکے اور ان سارے شعبوں کی دیکھ بھال کی جا سکے؟
جیسے آپ ابھی دوسرے صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اس انویسٹمنٹ کو, اسپینڈنگ کو آپ لوکلائز کر دیتے ہیں اور لوکل لیول پہ آپ ریونیو اریز کرتے ہیں تو مشکلات کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں, کمپلیٹلی ختم نہیں ہو سکتی لیکن کافی حد تک ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو ہمارا سسٹم ہے جو فیڈرل سسٹم ہے اس کی بیسس پہ جو میجر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہوں گی اور وہ فیڈرل لیول پہ ہوں گی اور کچھ پروونشل لیول پہ ہوتی ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ملک کے اندر آپ کو ایٹیٹیوڈ بدلنے ہوں گے. اگر وہ ایٹیٹیوڈ بدلنے کے قابل ہیں اور اگر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ ہے, اس کا کوئی ریزلٹ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے وقت لگے گا. یہ اتنی جلدی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ ہم نے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنلائز لابیز بنا دی ہیں جن کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ وہ ریسورسز کو ایکسپلوائٹ کریں, ریونیو نہیں دیں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ایکسپینڈیچر کے اندر اپنے ریسورسز کو اور اپنے ڈیمانڈ کو بڑھاتے چلے جائیں. یہ نقصان دہ بات ہے اور خطرناک بات ہے, کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایجوکیشنل ایشو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ایمفسائز کیجئے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, چاہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہوں چاہے وہ بہت امیر ہوں, وہ کیوں نہیں دیتے, ان کے اوپر کس قسم کی ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہیں. وہ دیں, فار ایگزامپل جہاں تک سٹی لیول کی بات آ جاتی ہے, وہاں پر انفارمل سیکٹر بہت بڑے ہوتے ہیں, اور وہاں پر سٹی گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں اور ان سے ریونیو حاصل کر سکیں. جیسے آپ پراپرٹی ٹیکس دیکھ لیجیے, پاکستان جیسے ملک میں پراپرٹی ٹیکس بہت لو ہے, اگر آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو جیسے سٹی گورنمنٹ اور ٹاؤن گورنمنٹ کے ریسورسز بڑھتی ہیں, جس سے وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ ریسورسز پرووائڈ کریں, جو بینیفٹ ہیں وہ پرووائڈ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ افیکٹولی اکانومی کی گروتھ میں اپنا حصہ ادا کریں. لیکن یہ سب کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. یاد رہے کہ جہاں تک پاپولیشن کا تعلق ہے, وہ تو جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایش ان سٹون ہے, وہ ایسے پالیسی میجرز لے لیے گئے تھے آج سے 10 سال پہلے, جس کی وجہ سے آج آپ کو پاپولیشن گروتھ نظر آ رہی ہے, اور وہ جلدی ختم ہونے والی نہیں. تو یہ امید رکھنا کہ پاپولیشن خود بخود کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی, یہ غلط فہمی کی بات ہوگی. اس لیے فنڈامینٹل اسٹیپس لینے بہت ضروری ہیں, اور جتنے جلدی لے جائیں بہتر ہے, کیونکہ اس میں سب کا انٹرسٹ ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو.
اچھا ڈاکٹر بخاری, یہ اس سلسلے کا سوال ہے میرا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قومی سطح پر ایک ایسا بیانیہ تشکیل دینا ضروری ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ آبادی کو معاشی اور معاشرتی ترقی کا بنیادی جزو قرار دے دیا جائے. اس کو کس طرح سے آسان لفظوں میں آپ بتا سکیں گے, کس طرح سے کیا قومی بیانیہ ہونا چاہیے, کس طرح سے ان حالات کا پتہ چلنا چاہیے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو قومی بیانیہ ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے پچھلے 50 سال سے خاص طور پہ, یہ ایک بڑا کامن ایلیمنٹ رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ نے یہ اپنا سلوگن رکھا کہ بچے جتنے کم ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم پاکستان میں خاص طور پہ امپلیمنٹ کرنا اسی طرح تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ریجن پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنی اسٹرانگ پینیٹریشن ہے کہ اس کے اندر وہاں پہ اس کی نگیشن ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو ہم یقیناً ایڈریس کریں جس طریقے سے کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, لیکن آپ اس کو چائنا کی طرح پالیسی لا کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ کو کہ وہ 2 سے یا 4 سے زیادہ بچے نہ رکھے. اس کو جو ایڈریس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اسی وقت آئے گا جب آپ اپنا گورننس سسٹم آپ چینج کر دیں گے. جب آپ کا گورننس سسٹم چینج ہو جائے گا تو اس سے الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ, اور دیکھ میں آپ سے عرض کروں اس میں بحث کہ اس میں جو ایک سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز فیڈرلائزڈ ہے. جب آپ ہر چیز کو آپ فیڈرل لیول پہ لے جائیں گے, اور جو اس سے جو نیکسٹ ٹریجڈی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, جو کہ دنیا کے تقریباً 99.9% کنٹریز میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, وہ چیف منسٹرز اور یہ منسٹرز کی فوج ظفر موت جو ہے, یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے قومی خزانے کے اوپر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پورے صوبے کا جو ہے یہ پیسہ کنٹرول کرتے ہیں, صرف ایک آدمی چیف منسٹر, اور وہ جیسے مرضی چاہیں خرچ کرے, وہ پیسہ آگے تحصیل تک نہیں جانے دیتے. دنیا کے کسی کنٹری میں آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی.
تو اس سٹرکچر کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے.
بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم چینج نہیں کریں گے, اور اس کو ہم صرف اگر انیشیلی ہم 2 لیول پہ بھی لے جاتے ہیں جو کہ پاسبل ہے, اور میرا اپنا جو ذاتی اس کے اندر اس میں آبزرویشن اور انالیسز ہے, تقریباً دنیا کے الحمدللہ 4 کانٹیننٹس میں جا کے وہاں پہ لیکچر دے کے اور پڑھنے کے بعد ان کے اسٹڈی کرنے بعد سسٹم کو, وہ یہ ہے کہ پاکستان آپ یقین کیجیے 6 مہینے سے 1 سال میں چینج ہو سکتا ہے. صرف ہمارے یہاں 2 سسٹم آف لیول گورنمنٹ اگر ہم کر دیں, سٹی گورنمنٹس کو ہم اسٹرانگ کر دیں, سٹی ٹیکسز آپ امپلیمنٹ کر دیجئے, اور لیکن جو سٹی ٹیکس وہاں کلیکٹ ہو وہ اسی شہر میں رہنا چاہیے, وہ اسی تحصیل
کسی
میں
دوسری
رہنا
جگہ
چاہیے.
نہیں جانا چاہیے جی.
اور آٹومیٹیکلی دیکھیں پاکستان کی ہر تحصیل میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, وہ خود بخود اپنے آپ کو وہ مینیج کر لیں گے. خاص طور پہ واٹر سینیٹیشن ایجوکیشن, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لوکلائز ٹیکسز سے آتی ہیں. ایک چیز جو کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں, پراپرٹی ٹیکس ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. پراپرٹی ٹیکس میں بھی ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے کہ پراپرٹی ٹیکس لگا کے آپ اس کا تقریباً 80% وہ اسی شہر میں وہ پیسہ رہے, 20% آ گیا آپ لے جائیں فیڈرل لیول کو. جہاں تعلق ہے صوبوں کا, صوبے جو ہیں وہ ایریلیونٹ ہیں. پاکستان کے 30 اگر ڈویژنز دیں تو آپ ان میں 30 گورننس لگا دیں اور ان کو صرف کمشنر کا بجٹ دے دیجئے. اس کے بعد وہ پھر آگے ڈویژنز جو ہیں وہ آگے اپنا ٹیکس اگر خود تھوڑا بہت کلیکٹ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا. لیکن دو لیول ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جس میں سٹی گورنمنٹ جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہ لوگوں کو پانی, گیس, الیکٹریسٹی, سیکیورٹی, ایجوکیشن, یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے اپنا وینیو.
بہت
جو ہے الٹی گنگا بہتی ہے ہر چیز کا. اگر وزیر اعظم نوٹس لے گی یا چیف منسٹر نوٹس لے گا تب کسی آدمی کا علاج ہوگا.
بہت شکریہ بخاری صاحب کا. بخاری صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. نظام صاحب یہ سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن بالکل ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ میڈیا, سرکاری ادارے اور علماء آبادی کے اس بڑھتے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کس حد تک ان کو اپنا رول اور کیسے ادا کرنا چاہیے مؤثر والا.
سلسلے میں بھی بہجت ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے, مذہبی انتہا پسندی, وہ آڑے آتی ہے. اور جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے منصوبے بنتے تھے پہلے 5 سالہ منصوبے, اس میں بھی کمی آ گئی ہے بہت زیادہ. اور دیکھیے آپ مثال میں دیتا ہوں, بنگلہ دیش میں جو آپ کی آبادی سے مشرقی پاکستان بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا زیادہ تھا, اب اس نے آپ سے بھی کم آبادی کر کے دکھایا ہے اور اس نے ایجوکیٹ کیا ہے اپنی عوام کو. ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, کوئی قانون نہیں لاگو کیا ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے اور ان کو تیار کیا ہے اس بات کے لیے, اور وہاں کی آبادی کم ہے. دوسرے یہ کہ جو علماء ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ملا کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, سر جوڑ کر ان کے ساتھ مل کر اسلامی مطابق, اسلامی قوانین اور اسلامی ضروریات کے مطابق بھی آپ اس بات کو پہ کہیں پہ مرکز پہنچ سکتے ہیں کہ کس طرح آبادی کو کنٹرول کیا جائے. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا تھا, آپ کے دونوں پینلسٹ نے بہت تفصیل سے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا اس سلسلے میں, اور ایک خوشائن بات ضرور ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ مسلسل یہ بات آ رہی تھی مطالبے میں پاکستان کے اندر کہ دفاعی بجٹ کے حساب سے ہمارے ہاں تعلیم اور معیشت پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے, اور اس دفعہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اس بات کا کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے دفاعی بجٹ میں اپنے لیے کمی کا اعلان کیا ہے, اور یہ خوشائن بات ہے. اس کے تحت منصوبے بننے چاہیے اور تمام لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کو, حکومت کو, فوج کو, ججز کو, میڈیا کو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے معاشی بحران سے پاکستان کو نکالیں.
بہت بہت شکریہ نظام صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک ذرا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی دنیا. مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اتوار کے روز پاکستان پہنچ رہے ہیں. شہباز شریف کی وطن واپسی ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مطابق شہباز شریف اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے تیز کرنے کے علاوہ نیب کو بھی آڑے ہاتھوں لیں گے, جبکہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. یہ واضح نہیں کہ پارٹی کی قیادت مریم کریں گی یا شہباز شریف. تجزیہ کاروں کے مطابق شہباز شریف کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. اسد صہیب سے سنتے ہیں تفصیلات.
شہباز شریف گزشتہ ماہ علاج کی غرض سے لندن گئے تھے. ان کی روانگی کے بعد یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ نئے مقدمات کا سامنا کرنے والے شہباز شریف اب وطن واپس نہیں آئیں گے. تاہم مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف اتوار کے صبح وطن واپس پہنچ کر سیاسی محاذ میں ایک بار پھر سرگرم ہوں گے. مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطاء اللہ تارڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شہباز شریف وطن واپسی پر اپوزیشن جماعتوں سے روابط تیز کریں گے, جبکہ وہ نیب کی جانب درانہ کاروائیوں پر بھی بھرپور آواز بلند کریں گے.
میاں شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے صدر کے طور پہ ایک مشاورت کا سلسلہ شروع کریں گے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج میں ہوں. تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد ایک جوائنٹ لائحہ عمل جس کو آپ کہتے ہیں وہ مرتب کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے وہ چیئرمین نیب کو آڑے ہاتھوں لیتے نظر آئیں گے.
حکومتی وزراء شہباز شریف کی وطن واپسی کو بے معنی قرار دے رہے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. مسلم لیگ نون کو ابھی یہ تعین کرنا ہے کہ اس کی سیاست کو مریم نواز نے آگے بڑھانا ہے یا شہباز شریف نے. ان کے بقول مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا سیاسی بیانیہ نہیں جو وہ عوام کے پاس لے کر جا سکیں.
شہباز شریف کی واپسی کوئی بہت پولیٹیکلی امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ اب کوسچن ہو گئی ہے خود ہی پی ایم ایل این میں. ابھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اپنی پالیٹکس سیٹل ہوگی کہ اس کو شہباز شریف نے لیڈ کرنا ہے یا مریم نواز نے. اس کے بعد کوئی وہ اپنی آگے ان کی پالیٹکس بڑھے گی.
تجزیہ کاروں کے مطابق شہباز شریف کی وطن واپسی مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر ہے. تاہم شہباز شریف الجھن کا شکار ہیں کیونکہ ان پر اور ان کے بیٹے پر کرپشن مقدمات قائم ہیں. سینئر صحافی نصر اللہ ملک کا کہنا ہے کہ شہباز شریف مزاحمت کی سیاست نہیں کریں گے اور نہ ہی مکمل طور پر خاموش رہیں گے. وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے تاکہ مقتدر قوتوں کو بھی ناراض نہ کریں اور ساتھ ہی نواز شریف کے جارحانہ بیانیوں کو ایک حد تک اپنا کر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی خوش رکھ سکیں.
شہباز شریف صاحب ایک تو نہ اپنی بھتیجی کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ اپنی بھائی کی ہدایات کو اور بیانیے کو چھوڑ سکتے ہیں, اور نہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ٹکراؤ کی پالیسی پہ جانے کو تیار نظر آتے ہیں. البتہ اگر وہ درمیان میں رہ کے بچ بچاؤ کر کے اسی بیانیے کو لے کر آگے چلتے ہیں جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے, تو تبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کارکن جڑا رہ سکتا ہے اور مسلم لیگ نون کا ووٹر ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہی بڑی ایک آزمائش ہے میاں شہباز شریف کے لیے.
تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ دنوں میں سیاسی منظر نامے پر سرگرم ہو کر مریم نواز نے مسلم لیگ نون کی سیاسی کمان سنبھال لی ہے, لہٰذا آنے والے دن مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوں گے. اسد سہیب, اردو وی او اے, لاہور.
پہلے تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں آپ کو ایک تفصیلی ہم جائزہ اس کا پیش کریں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رہنما سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ پارٹی کے اندر کی صورتحال کیا ہے. اس وقت ایک بڑا کوئک سا کوسچن ہے میرا جو ڈاکٹر اقبال سے مجھے کرنا ہے. ڈاکٹر اقبال, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں برسر اقتدار حکومت کو سیاسی سطح پر کسی حد تک پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا پھر یہ بھی جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ احتجاج حکومت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ بالکل کوئک کامنٹ.
دیکھیے, یہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے, اسے چلتا رہے گا, لیکن تمام دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کمپلین کرتی ہے اور ڈیمونسٹریٹ بھی کرتی ہے اور مشاہرے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ گورنمنٹس جو اپنی پوزیشن پہ بالکل اڑی رہتی ہیں اور افیکٹولی اپنی پالیسی ریفارمس کو امپلیمنٹ کرتی رہتی ہیں نارملی سکسیڈ کر جاتی ہیں. یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے جو ترکی میں ہوا, جو برازیل میں ہوا اور خاص طور پہ چلے میں ہوا. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ویک نیڈ ہونے کی ضرورت نہیں, اور اگر ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں, اپوزیشن ہوتی ہیں, اس کو نارمل سمجھا جائے اور اس کے خلاف اس قسم کے سٹیپس نہ لیے جائیں کہ آپ کی جو پالیسی ریفارمز ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں, کیونکہ اگر وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہیں یہ محسوس کیا جائے گا کہ یہ گورنمنٹ کمزور ہے. اگر یہ گورنمنٹ کمزور ہے تو پھر اس کے خلاف مظاہرے اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور افیکٹولی آپ کی افیکٹونیس تو ختم ہو جائے گی.
بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں, بالکل آخری ہمارے پاس کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 27 جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے. افغان صدر اشرف غنی نے یہ اعلان منگل کے روز عید الفطر کے موقع پر قوم سے خطاب کے دوران کیا تھا, اور وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ جمعے کو سعودی عرب میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی تھی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور افغان امن کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا. بھیا صاحب, یہ بتائیے گا آپ کہ افغان صدر کے دورہ پاکستان کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے میں کس حد تک آپ مدد ملتی دیکھ سکتے ہیں؟
بھیا صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو وزٹ جو ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے, اور یہ پاکستان اور افغانستان کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان میں بہت بہتری لا سکتی ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ آف افغانستان جو ہے اس کے تعلقات تو بہت اچھے نہیں رہے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس کے اوپر بھی, اور اب ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل جو ریلیشن ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو ٹریڈ ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. پہلے تو پاکستان اور افغانستان کا ٹریڈ تقریباً 2 بلین ڈالر تک تھا, اب وہ کم ہو کر تقریباً 500 ملین ڈالر رہ گیا سالانہ. تو میرے خیال میں اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور اس میں اس سے بھی زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے اگر یہ دونوں ممالک مل کر کام کریں. اس کے علاوہ جو بارڈر اتنا پورس تھا اور جو لوگ ہر جگہ سے اس کو کراس کر سکتے تھے, اب وہاں پہ فینس لگنے کے بعد کیپ کنٹرول اور مینج طریقے سے یہ سارا بارڈر جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے دونوں ممالک کو اکٹھے مل کر کام کرنا چاہیے. اور جو بھی ایک دوسرے کی طرف ان کے خدشات ہیں کہ ہماری طرف سے ٹیررسٹ ادھر جا کر کاروائی کرتے ہیں یا ادھر سے ٹیررسٹ ادھر آ کے کاروائی کرتے ہیں, اس کا بھی سدباب دونوں مل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم جو ایشو ہے وہ میرے خیال میں افغانستان میں افغان طالبان اور امریکہ کے ساتھ جو ان کے آپس میں ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو افغان طالبان بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے اور ان کو کسی بھی طرح سے اس پیس پروسیس کا حصہ بننے ہی نہیں دیا ہے, جس کی وجہ سے افغانستان اور ان کے جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بالکل سائڈ لائن ہو کر رہ گئے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان آنے سے جو ہے افغانستان کی ایک تو ان کا جو پولیٹیکل اسٹیچر ہے ود ان افغانستان وہ بہتر ہوتا ہے, ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوتی ہے. دوسرا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ بھی ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان افغانستان افغان طالبان کے اوپر زور ڈالے کہ وہ افغان گورنمنٹ یعنی کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے پر راضی ہو جائے تاکہ جو افغانستان کے امن کا پروسیس جو ہے وہ آگے چل سکے. اس وقت تک امریکہ اور افغان طالبان کے جو مذاکرات ہیں وہ بالکل اسٹیل میٹ کا شکار ہیں.
جی وہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر,
مگر ترقی یا کوئی جو سولوشن کی طرف کوئی کاروائی خاص نہیں ہو رہی. میرے خیال میں یہ جو وزٹ ہے اشرف غنی صاحب کا یہ ہر لحاظ سے افغانستان پاکستان اور افغانستان پیس پروسیس کے لیے بہت خوشائند اور فائدہ مند ثابت ہوگا.
اچھا انیس الرحمان صاحب نے ہمیں افغانستان سے کابل سے جوائن کیا ہے, بہت شکریہ انیس صاحب کا آپ کے وقت کا. پاکستان اور ہم بات کر رہے تھے کہ افغان صدر نے 27 جون کو پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے, تو اب آپ یہ بتائیے گا, وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے سیاسی سیکیورٹی اقتصادی اور عوامی سطح پر بھی رابطوں کو مؤثر بنانے کا موقع فراہم کرے گا. بریگیڈیئر عمران ملک کی بات آپ نے سنی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ بڑا مثبت ثابت ہوگا, آپ اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں 2014-15 میں جب پہلی بار اشرف غنی صاحب گئے تھے پاکستان اور وہاں پہ جی ایچ کیو گئے تھے تو افغانستان میں ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 2014 تک جب افغانستان میں صدارتی الیکشن نہیں ہوئے تھے تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات تھے وہ بہت زیادہ کشیدہ تھے. اشرف غنی صاحب پہلے پاکستان چلے گئے اور جب وہ صدارتی انتخابات جیت گئے تو ان کا دورہ جو تھا پہلا پاکستان کی طرف تھا اور وہاں پر وہ اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے چیف اور آرمی اسٹاف ان سب سے جو تھے وہ ملے تھے. ایون وہاں کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے اس ٹائم کے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی.
اور اشرف غنی نے
جو ایک پروسیس بتایا تھا کہ افغانستان میں آپ کا کردار کیا ہے تو اس پر جو اصل میں بات چیت ہوئی تھی اس پر پذیرائی نہیں ملی اشرف غنی کو پرسنلی.
وہ ٹھیک ہے انیس صاحب, میری بات سنیے گا, ہمارے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے تو پرانے واقعات کو دہرانے کی بجائے اب مجھے بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں جب کہ افغان امن کا عمل شروع ہو چکا ہے جس میں امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے, خطے کے دوسرے ملکوں میں بھی اس بات کو دیکھا جا رہا ہے, مثبت انداز میں کس طرح سے آپ دیکھیں گے پرانے بات کو سوچ کے؟
ہماری امید بالکل پاکستان کی طرف سے ہے اور پاکستان جو ہے افغانستان میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تجارت اس وقت بہت کم ہو گئی ہے, اگر اشرف غنی صاحب جاتے ہیں اور وہاں پر اسی پر بات ہوتی ہے کہ تجارت کو کیسے ہم بڑھائیں گے تو ایک اچھی بات ہے. ہماری جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے, کیونکہ بہت سے آفیشلز کا آنا جانا جو ہے افغانستان اور پاکستان کا کم ہو چکا ہے. اس پر بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ جب میں عمران خان صاحب کی 2-3 بیانات میں نے دیکھے تھے تو وہ بہت ہی اچھے تھے اور اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو افغانستان بھی آگے بڑھ سکے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کوئی بھی اتنا بڑا ایک آفیشیل پاکستان کا دورہ ابھی تک نہیں کر چکے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے ہیں اور ناصر الدین ربانی صاحب گئے تھے, صرف عمر داؤزئی صاحب جو ہمارے ایک یہاں کے ہائی پیس کونسل کی چیف ایگزیکٹو ہے وہ گئے تھے, اس کے بعد کوئی بھی جو ہے پاکستان کا دورہ نہیں کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اشرف غنی صاحب یہ دورہ کر پائیں گے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں پر وہ 2 روز رہیں اور وہاں پہ کے جتنی بھی سول سوسائٹیز ہے, گورنمنٹ آفیشلز ہے, وہاں کے جو ریلیجیس لیڈر ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان سب سے جو ہے وہ ملے اور بات چیت کریں اور افغانستان کا جو اصل ایشو ہے وہاں پہ سامنے رکھے. آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی مجھے یاد ہے اور اس پر میں نے 2016-15 میں لکھا تھا کہ کابل میں پاکستانی تجارت, جو پاکستانی بزنس مین تھے وہ بہت زیادہ تھے, لیکن اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی پاکستانی بزنس مین ملے, وہ نہیں مل رہا. یہاں پہ پاکستان کی جو بینکس تھے وہ بند ہو گئے تھے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ
جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
ریلیشن شپ تھے وہ خراب ہو چکے تھے, اور یہاں پہ جو جتنا افغانستان اور پاکستان کے درمیان ریلیشن شپ ہے وہ بالکل زیرو تک آ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اشرف غنی صاحب چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور منسوخ نہیں ہوتا دورہ,
تو بہت اچھی بات ہوگی.
ہماری جو
انیسا میرے پاس دو
ریلیشن شپ ہے, جب وہ اچھی ہوتی ہے تو باقی سارے ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں.
اچھا, ہمارے پاس دو سوال ہیں, جلدی جلدی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس آخری تین منٹ ہی باقی ہیں. تو میں بات کرتے ہوں بریگیڈیئر عمران ملک سے کرتے ہیں. ملک صاحب جلدی سے بتائیے گا کہ پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جسے امریکہ تسلیم کرتا ہے. اس تناظر میں افغانستان میں قیام امن کے امکانات کا تجزیہ آپ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ اگلے ایک ڈیڑھ منٹ میں بات کریں.
انگریزی کا محاورہ ہے کہ یو کین ٹیک ا ہارس ٹو دی واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک. اب گھوڑے کو پانی تک تو لے جا سکتے ہیں, مگر پانی تو گھوڑا خود ہی پیے گا. تو پاکستان نے یہ کام تو کر دیا کہ افغان طالبان کو نیگوسیشن کی میز تک وہ لے آئے ہیں. اب یہاں جو آگے بات چیت کرنی ہے, اس سے میرے خیال میں افغان طالبان شاید پاکستان کے اتنا زیادہ اثر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے. بہرحال پاکستان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو اور جلد سے جلد امن ہو, اور جتنا بھی اس کا انفلوئنس ہے وہ استعمال کرے تاکہ ایک پیسفل پروسیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے افغانستان کے اندر.
اچھا چلیے, اب ایک سوال انیس صاحب سے ہمیں بات کرنا تھی, وہ چلے گئے کیونکہ ان سے مجھے یہ بات کرنا تھی کہ پریزیڈنٹ صدارتی انتخابات کے بارے میں تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں. لیکن آج برگر ملک ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی کہ امریکہ اور روس نے ایک دوسرے پر یہ بات کہی ہے کہ بحر الکاہل میں فلپائن کے پانیوں میں ان کے جنگی جہاز قریب آنے سے ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا, اور امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ روسی حکام کو باضابطہ طور پر احتجاجی مراسلہ بھی ارسال کریں گے اور افواج بھی اس معاملے پر رابطے میں رہیں گی. دفاعی نقطہ نظر سے ایسی صورتحال کی وضاحت کیسے ہوتی ہے؟
دیکھیے, اس وقت میرے خیال میں اگر جو تین بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں, رشیا, امریکہ اور چائنا, اگر ان تینوں کے تعلقات دیکھے جائیں تو کافی حد تک کشیدہ ہیں. اگر ہم ٹریڈ وار کی بات نہ کریں, خالی عسکری معاملات کی بات کریں, تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بحر الکاہل میں رشیا اور امریکہ کے جو شپس جو ہیں وہ تقریباً 50 میٹر کے فاصلے سے ایک دوسرے کے ندی سے گزرے ہیں, اور اگر ان میں کوئی اگر ٹکر ہو جاتی ہے یا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً ایک بڑے حادثے کا باعث بن سکتا تھا. اگر ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر شاید فائر بھی کر سکتے, اور شاید یہی ایک وہ چنگاری ہوتی جو کہ ایک بڑی جنگ کا باعث بھی بن سکتی تھی. تو میرے خیال میں ان کو جو امریکہ کی ابھی پالیسی ہے آف انٹیمیڈیشن, اور رشیا اور چائنا کی جو پالیسی ہے آف اس کو اپوز کرنے کی, ان تینوں کا دوبارہ مل کر بیٹھنا چاہیے اور ایک اس قسم کا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ تینوں میوچلی سروائیو کر سکیں, تینوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں اور ایک دوسرے کے جو سفیئر آف انفلوئنس ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور مل کر رہیں. ورنہ یہ تجارتی جنگ جو ہے یہ عسکری جنگ میں تبدیل ہوگی, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں معاملات جو نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت جو پہلا گھنٹہ ہے اس کا وقت اب ختم ہوا. بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے, ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انیس الرحمان صاحب چلے گئے, ان سے ایک اور بات کرنا تھی, اپنے اگلے پروگراموں میں ہم ضرور بات کریں گے. آخری چلتے چلتے خبر آپ کو بتاتے ہیں, امریکہ نے جمعے کے روز ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت پر نئی تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس میں ملک کا سب سے بڑا معدنی تیل کی صنعت کا گروپ بھی شامل ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اقدام سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دی جانے والی مالی معاونات پر دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے سمجھوتے سے الگ ہونے کا اعلان بھی کیا تھا, جس کے تحت کچھ تعزیرات کو ہٹائے جانے کے بدلے میں ایران جوہری پروگرام ترک کرنے پر رضامند ہوا تھا. تو ہمارے پروگرام کا یہ پہلا گھنٹہ اب ختم ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی دنیا کا پروگرام ہے. اس پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, آپ کو رپورٹیں سنواتے ہیں اور تجزیہ کاروں کے تجزیے بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں. اب ہمارے پروگرام کا اگلا یعنی دوسرا گھنٹہ شروع ہوگا جس میں آپ کے ساتھ میزبان ہوں گی یاسمین جمیل. خبروں سے ہمارے اس گھنٹے کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد مختلف چیزیں آپ سنیں گے, اس پروگرام کا بھی حصہ ہوں گے. اب پروگرام کی میزبان بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل ہیں جو ابھی ایک گھنٹہ اور یاسمین کے ساتھ رہیں گے, اور ہمارے انجینئر جان ریڈن. آپ سے پروگرام ختم کرنے کی ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. شمالی وزیرستان کے علاقے میں کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دو دن میں سیکیورٹی فورسز پر دو ہلاکت خیز حملوں میں تین افسران سمیت سات اہلکار ہلاک اور چھ زخمی ہوئے.